سورت ممتحنہ کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں. پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو. اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو. تم ان کے پاس محبت کا پیغام چھپ چھپ کے بھیجتے ہو اور مجھے خوب معلوم ہے کہ تم نے جو چھپایا ہے اور جو کچھ تم نے ظاہر کیا. تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً سیدھے راہ سے بہک جائے گا. اگر وہ تم پر قابو پا لیں گے تو وہ تمہارے کھلے دشمن ہو جائیں گے اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں گے اور دل سے چاہنے لگیں گے کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ. تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گی. اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. مسلمانوں، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی صورت میں بہترین نمونہ ہے. جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا، ہم تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں. ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں. جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہو گئی. لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو یہ اپنے باپ سے ہوئی کہ میں تیرے لیے استغفار کروں گا اور تمہارے لیے تم مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار بھی نہیں ہے. اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف پلٹ کے جانا ہے. ربنا لا تجعل فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور اے ہمارے پالنے والے، ہماری خطاؤں کو بخش دے. بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ اور عمدہ پیروی ہے، خاص کر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو. اور اگر کوئی منہ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے اور سزاوار حمد و ثنا ہے. یہ تھا رکوع نمبر 7. اس کا عنوان کیا ہے؟ دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے. اس کے اندر سورۃ ممتحنہ میں بہت ہی زیادہ، یعنی اس کا غالب عنوان جو ہے وہ یہی ہے کہ کفار کے ساتھ دوستی کرنے کے کیا شرائط ہیں اور کس طریقے سے ان سے معاملہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس میں شروع میں جو آیات پہلی آئی تھی اس کے اندر ایک واقعے کو بنیاد بنا کے کچھ سبق سکھائے. واقعہ تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دوں گی تاکہ بات کو آپ انجوائے کر سکیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد شکنی کی وجہ سے، یعنی مکہ والوں نے صلح حدیبیہ میں جو وعدہ کیا تھا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے 10 سال تک، لیکن 2 ہی سال کے بعد انہوں نے اب ایک اور قبیلے کا ساتھ دے کے اس وعدے کو توڑ دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ کی طرف، مکہ کی طرف تیاری کی کہ اب ہم وہاں جائیں گے اور ان سے تلوار کے زور پہ بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی، اور وہ کیا تھی کہ اللہ میں جب تک ان کے سروں پہ نہ پہنچ جاؤں، ان کو میرے اس یعنی ارادے کی خبر نہ دینا، یعنی اچانک ان پہ جا کے بات کروں گا. لہٰذا ڈھکی چھپی تیاریاں ہونے لگیں، کھلے عام تو نہیں لیکن مسلمان تیاریاں کر رہے تھے. اب ہوا کیا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک صحابی تھے، حاطب بن ابی بلتا ان کا نام تھا، مہاجر بھی تھے، بدر میں شریک ہوئے، ان کے بچے ابھی مکہ میں پھنسے ہوئے تھے. انہوں نے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا کہ انہوں نے ایک خط دے کے ایک عورت کو مکہ میں بھیجا ہے کہ جس میں پہلے سے یہ خبر دی جا رہی ہے کہ مصنف صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد اور حضرت زبیر تین صحابہ کو بلایا اور ان کو کہا کہ جاؤ مکہ کی طرف، اور روضہ خاخ ایک بیچ میں جگہ آتی ہے، وہاں پہ تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کے آؤ. یہ تینوں صاحب گھر سے نکلے اور تیز سوار ہو کے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک نے کہا دوسرے سے، حضرت علی سے، کہ تھوڑا آہستہ چلیں، ہو سکتا ہے کہ وہ عورت ہمیں کہیں اور بھی دکھ سکتی ہے، وہ بھی رستے میں، کہیں ہم اس کو مس نہ کریں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، جو مقام اللہ کے نبی نے کہا میرا ایمان ہے کہ وہ وہیں ملے گی. کتنا ایمان تھا ان کو اللہ کے نبی کی بات پہ اور کتنی محبت تھی. اور وہی ہوا، جب روضہ خاک پہ پہنچے تو ایک عورت وہاں ملی، سارا اس کا نام تھا، پروسٹیچیوشن کرتی تھی، اور یہ عورت وہ تھی جو اس سے کچھ عرصہ پہلے مدینہ میں آئی بڑے برے حالوں میں کہ مجھے مکہ میں بڑی تکلیفیں ہیں، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی کہ تم یہاں رہ لو، لیکن اصل میں وہ جاسوس تھی، ادھر کی خبریں ادھر اور ادھر کی ادھر دیتی تھی. اسی نے خاطب سے خط لیا. اب انہوں نے جب روکا اس کو تو کہا کہ تمہارے پاس خط ہے، کہنے کہ میرے پاس نہیں ہے. خیر، انہوں نے تھوڑا اس کو دھمکایا، خط دو، اور اس نے اپنے بالوں کی مڈھیوں کے اندر پرویا ہوا خط دے دیا، لکھا ہوا تھا اور اس میں چھپا ہوا. خط لے کے واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحابہ کرام، اور پھر پڑھا تو اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ خاطب بن ابی بلتا سے مکہ والے سرداروں کے نام پہ، اور اس میں یہ لکھ دیا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو بچا لو. اب یہ سراسر خان دیکھے کہ جنگی راز کو افشا کرنا، آج بھی واجب القتل ہے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی آپ اجازت دیں میں اس کا گردن کاٹ دوں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں عمر، جلدی نہ کرو، تمہیں نہیں پتا کہ خاطب بدری صحابہ میں سے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج کے بعد تم کچھ بھی کر لو جنت تمہیں مل گئی. خیر، آپ نے خاطب کو بلایا اور معاملہ پوچھا، تو بہت ہی زیادہ حکمتیں ہیں اور عمل کی باتیں ملتی ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کو بالکل سچ کہوں گا، نہ میں مرتد ہوا ہوں، نہ میں میری ہمدردیاں کفار سے ہیں، صرف میں نے یہ کیوں لکھا کہ باقی سب کا کوئی نہ کوئی وہاں موجود ہے جو دیکھ بھال کر سکتا ہے، لیکن میرے بچے وہ ہیں. یقیناً جب مسلمانوں پہ سے حملے کی بات ہوگی تو مکہ والے وہاں چھپے ہوئے جو مسلمان ہیں ان پہ ظلم کریں گے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، جو وہاں قریب ہوتا ہے ان پہ ظلم کریں گے. تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ مکہ والوں پہ ایک احسان کر دوں کہ میں نے چونکہ تمہیں پہلے سے بتا دیا تھا، لہٰذا تم میرے بچوں پہ کچھ نہ کرنا. لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے پھر بھی یہ یقین ہے کہ جب آپ حملہ کریں گے تو جیت آپ ہی کی ہوگی. اب جب انہوں نے یہ بات سچ کہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی. کتنی جلدی مان لیتے تھے، کچھ نہیں کہا، جھوٹ بولتے ہو، ایسا ہے ویسا ہے، اور پھر آپ نے یعنی ان کو معاف کر دیا. اور یعنی اس سے بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں نا کہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. ہم عموماً کیسے فتوے دے رہے ہوتے ہیں کسی کے اتنے بڑے بڑے، لیکن حالات اور واقعات کے مطابق ہر بندے کو رخصت دینی چاہیے. تو اسی طرح کی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو تم تو ان سے دوستیاں کرتے ہو لیکن یہ تم سے دوستی نہیں کرتے، یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ تم ان پہ احسان کر دو گے تو یہ تمہارے بچوں کو کچھ نہ کہیں گے، جب موقع ملے گا یہ خود پھر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تین چاہتوں کی بات کی کہ تم تو ان سے دوستیاں کرنا چاہتے ہو، اور یہ کیا چاہتے ہیں؟ نمبر ایک، تم پر قابو پا کر پھر تم سے دشمنی کریں، ہاتھ اور زبان سے تمہیں تکلیفیں دیں. اور ان کا ہدف کیا ہے؟ کہ تم کافر بن جاؤ. کہ آج کے دور میں یہ تینوں باتیں ہو رہی ہیں، کسی کو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا. پھر بتایا کہ قیامت کے دن کام نہ آئیں گی کیا رشتہ داریاں اور اولاد. یہ کس پہ تبصرہ ہے؟ خاطب کے عمل پہ، کہ دیکھو جس اولاد کے لیے تم نے اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو ایک رسک پہ لے لیا، کل قیامت کے دن یہ اولاد اور یہ رشتہ داریاں کام نہ آئیں گی. کہ دنیا میں تو تم ان کو فائدہ دینا چاہتے ہو لیکن کل یہ تمہیں فائدہ نہ دیں گی، اللہ تعالیٰ تمہارے بیچ میں جدائیاں ڈال دے گا اور تمہارے اعمال کو ظاہر کرتا ہے. پھر اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آ گئی کہ دیکھو انہوں نے بھی تو اپنی قوم سے قطع تعلقی کی تھی نا، کس طرح ان کے معبودوں سے بے نیازی کی اور اپنے باپ دادا کے چھوڑے ہوئے دین کو الگ کیا، اور پھر اپنے باپ سے دعا کی خواہش تو کی تھی لیکن یہ الگ بات ہے کہ ان کو یہ یقین تھا کہ میری دعا ان کو فائدہ نہیں دے گی. تو لہٰذا اگر کسی نے دوستی اور دشمنی کے صحیح معیار کو سمجھنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھ لے. ہمارے لیے بھی اس میں بہت ہی پیارا سبق ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہیں بنانا. اور ایسے واقعات کو عمل میں لاتے ہوئے ہم نے ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جس سے ایمان کا خطرہ ہو. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ فہم نہ ہوتے تو آپ سوچیے کہ کتنا بڑا فتنہ اٹھتا, لیکن آپ نے اپنے تحمل اور اپنے فہم و فراست سے بڑے بڑے طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو یہی حکمتیں دے. ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں ہم تنہا نہیں ہیں, ہم لوگوں کے بیچ میں ہیں, ہر طرح کے حالات سامنے آتے ہیں اور آئیں گے, عقل مند وہ ہے جو بچ جائے. اور میں دیکھتی ہوں کہ جب لوگ نا سمجھی سے معاملے کرتے ہیں اور ان کو ہوش ہی نہیں تو مجھے رحم آتا ہے, اللہ تعالیٰ یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہے. اور پھر واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا عطیہ ہے. اللہ جس کو دیتا ہے اس کی دنیا بھی خوبصورت ہوتی ہے اور پھر آخرت بھی اچھی ہونے لگتی ہے. رکوع نمبر 8 کو دیکھیے. اَسَلَّاهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ آدَيْتُم مِّنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. کیا عجب, کیا قریب ہی اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے. اللہ کو سب قدرتیں ہیں اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن بھی نہیں کیا, ان کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا, بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں لڑائیاں لڑی اور تمہیں دیس سے نکالا دیا اور دیس نکالا دینے والوں کی مدد کی. ایسے لوگ, جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں وہ ظالم ہیں. اے ایمان والو, تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو. دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے, لیکن اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو اب تم انہیں انہی کافروں کی طرح واپس نہ کرو, یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں. جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہے اس کو انہیں ادا کر دو. ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں, اور کافر عورتوں کی عزت اپنے قبضے میں نہ رکھو. اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو مانگ لو, اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور جو تمہارے درمیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے علم اور حکمت والا ہے. فَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ, اور اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے تو پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے. تو جن جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کرو. اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. یا ایھا النبی اذا جاءك المؤمنات یبایعنک, اے پیغمبر علیہ السلام, جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی, نہ چوری کریں گی, نہ زنا کاری کریں گی, اپنی اولاد کو نہ ماریں گی, اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے ساتھ کھڑ لیں, اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گی, اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں, نہیں تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے مسلمانوں, تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے, جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ مردہ اہل قبر سے نا امید ہو چکا. نہیں, جیسے کہ مردہ اہل قبر سے کافر نا امید ہیں, یعنی جیسے قبروں میں رہنے والوں سے کفار نا امید ہیں. رکوع نمبر 8 تھا, اس کا عنوان کیا ہے, بیعت لے لو. اس کے اندر ہمیں جو باتیں معلوم ہوئیں, سب سے پہلی کیا بات پتہ چلی, بہت ہی خوبصورت اصول اسلام کے جو جنگی حالات سے متعلق ہیں. پہلی بات کیا ہے کہ جو لوگ تم سے جنگ نہیں کرتے تم بھی ان کے ساتھ جنگ نہ کرو, یعنی صرف کسی کو کافر ہونے کی وجہ سے نہ مارو بلکہ ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو. اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند کرتا ہے. ہم اس وقت کفار کے بیچ میں رہتے ہیں, ہمارے لیے اس رکوع میں بہت ہی سبق ہے. وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی آپ سے غرض نہیں. ہائے بائے کر لیا, سلام دعا کر لی, دیکھا تو مسکرا دیا, دل چاہا نہ بات کی, لیکن آپ کو کچھ تکلیف نہیں دیتے. اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ دو چیزوں کا, نیکی اور انصاف. نیکی کیسے کریں گے ان کے ساتھ, کون بتائے گا؟ یعنی ایک ہے نیکی اور ایک انصاف. نیکی کو کیسے کریں گے اور انصاف کو کیسے کریں گے؟ اور اگر ہم ان دو اصولوں پہ عمل کر لینا تو میرا نہیں خیال کہ بہت دن تک وہ غیر مسلم رہیں گے. نیکی کیا ہے؟ کہ ہم ان کو بھی اسی طرح دین کی دعوت دیں جیسے کہ ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں. نیکی کی آغاز کہاں سے ہوتی ہے؟ دعوت سے, لا الہ الا اللہ, پیار سے, محبت سے معاملہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھے ٹرمز رکھے جائیں نیکیوں کی بنیاد پہ, توحید کی دعوت دیتے ہوئے اسلام کی طرف قریب کیا جائے. اور عدل کیا ہے؟ کہ ان کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے, مثلا ان کے گھر کے آگے کچرا پھینکنا یا اپنی گاڑی ان کے آگے کھڑی کر دینا, ایسی تمام چیزیں جو ان کا حق تلفی کریں یہ نہ کی جائیں. اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اتنی اونچی آوازیں لگانا کہ ان کو تکلیف ہونے لگے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کے اثر رکھتی ہیں عام لوگوں پہ. تو بنیادی طور پہ ہمارا ہدف کون ہونا چاہیے دین کی دعوت دینے کے لیے؟ عام لوگ, بے ضرر بے نیاز, جن کو پتہ ہی کچھ نہیں بیچاروں کو. اور ان کے لیے پھر تڑپ کے نیکی کی صورت میں یہ بھی ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دے. ہاں, منع کس سے ہے؟ کس سے؟ نمبر ایک, وہ لوگ دوستی کے قابل نہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں سے جنگ کی, ان کو ان کے گھروں سے نکالا یا دوسرے کی مدد کی. اگر ان سے دوستی کی تو ظالم ہو. یعنی برملا پتہ چل جائے کہ کوئی اسلام دشمن سازشوں کا شکار ہے, پھر اس کے ساتھ دوستی نہیں کی جا سکتی. پھر آخری رکوع میں, رکوع کے آخر حصے میں مومن عورتوں کا ذکر ہوا, ہجرت کر کے آتی تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان مکہ سے مدینہ گئے تو ہجرت ہوئی. اب جو بھی ہجرت کر کے مدینہ میں آتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اس وقت ایک حاکم کی ہو چکی تھی, تو آنے والا آپ سے بیعت لیتے, آپ بیعت لیتے تھے اس چند باتوں پہ, یہ کرو گے وہ نہیں کرو گے, یہ اس طرح کے معاملات, تو لہٰذا اس پہ ان کا معاملہ ہو جاتا. اب جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس کے بعد سے پھر کچھ خواتین بھی جو تھی وہ ہجرت کر کے آنے لگی, کیونکہ ظاہر ہے اسلام تو ہر ایک کے دل میں آتا ہے, اور جب انسان اس معاملے کی بنیاد پہ پھر اس کا کچھ نہ کچھ اس کا امتحان لینا مقصود ہوتا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ان آیتوں میں حکم دیا گیا کہ ایسی ایمان والی عورتوں سے بیعت لوگے, اور اس بیعت کی شرائط کیا ہوں گی؟ نمبر ایک, شرک نہیں ہوگا, چوری نہیں کریں گی, زنا نہیں, قتل اولاد نہیں, کوئی بہتان نہیں, معروف کاموں میں نافرمانی نہیں, اور ان شرائط پہ ان سے بیعت لو اور پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کرو. اب ایک معاملہ پیش ہوا اس بیعت ہجرت کر کے آنے والی خواتین کی صورت میں, اور وہ کیا تھا کہ بعض دفعہ ایسی خواتین آ جاتی جو پیچھے سے جن کے شوہر موجود تھے, یعنی جنگوں میں بھی کبھی ایسی خواتین آتی تھیں یا کچھ. تو اب یہاں ایک بڑا ہی سینسٹیو ایشو جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا گیا کہ جب کوئی کافر عورت مسلمانوں کے پاس آتی ہے تو اس کے ساتھ کیسے معاملہ ہوگا؟ اس کے کافر شوہر کو حق مہر دیا جائے گا. یہ چھوٹے سے پوائنٹ سے نوٹ کر لیں کیونکہ یہ بھی اسلام کا ایک خوبصورت روپ دکھاتے ہیں. جب کوئی ہجرت کر کے عورت آئے تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے چھ احکامات دیے مسلمانوں کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ. نمبر ایک, ان کے ایمان کا امتحان لو, ایسا نہ ہو کہ سپائے بن کے آ جائیں. یعنی اسلام دیکھیے کتنا مختات مذہب ہے نا, ایسا نہیں کہ بس آنکھیں بند کر کے مان لو آپ آگے اور جذباتی ہو جاؤ اور اس کو سینے سے لگاؤ, مبارک ہو اسلام قبول ہوا. اس سے آج ہمیں بھی ایک سر راہ حکم ملتا ہے کہ کوئی کنورٹر ہونے کا یا اسلام قبول کرنے کا اگر دعویٰ کرتا ہے تو مسلمان حکومت جو اس دور میں اگر ہے اس کا یہ فرض ہے کہ اس کے ایمان کا امتحان لے لے. اور امتحان لینے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں, کسی طرح سے آسمانا یا عبادات کے وقت میں ان کو چیک کرنا اور پھر بتایا کہ تم امتحان لوگے, لیکن اصل بات ان کے ایمان کی اللہ ہی کو پتہ ہے. ہاں, پتہ چل جائے کہ وہ ایمان والے ہیں تو کفر کی طرف واپس نہ لوٹاؤ, کافروں کی طرف. اگر وہ عورتیں پیچھے سے شادی شدہ ہیں تو پھر ان کو اپنے شوہروں کی طرف یہ کہہ کے مت لوٹاؤ کہ تم ایک شوہر کی اجازت سے آ گئی, کیونکہ جب ایمان آتا ہے اور کفر اور ایمان کا پھر آپس میں جوڑ نہیں رہتا. پھر ان کو ایک مہینہ رکھا جائے گا ایسے ہی, اور اس کے بعد پھر کسی نئے مہر کے اوپر
کسی مسلمان مرسن کا نکاح کر دیا جائے گا اور اس کے کافر شوہر کو مہر کی رقم واپس کی جائے گی. اسی طرح جو کافر عورتیں ہیں وہ کبھی کبھی جنگوں میں آ جاتی تھیں, ابھی خود کفر پہ ہوتی تھیں, ان کے لیے دو باتیں بتائیں گئیں. کیا کہ آپ خود ان سے نکاح نہ کریں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں دیا کہ آپ کافر عورت سے نکاح کریں, اور جو مہر تم نے ان کو دیے ہیں وہ تم واپس مانگ لو. یعنی یہ ایک بڑی خوبصورت ڈیل ہوئی تھی, اور اس سے بھی میں نے دیکھا کہ اسلام کا ایک بڑا خوبصورت رخ دکھتا ہے, یعنی مہروں کا تبادلہ ہوا تھا. جب مسلمان عورتیں ادھر جاتی تھیں اللہ نہ کرے یعنی ڈائیورٹ ہو کے, تو ان سے مہر کا مطالبہ کیا جاتا تھا جو ان کے مردوں نے دیا ہوتا تھا. اسی طرح جب کافر عورتیں ادھر آتی تھیں تو ادھر سے رقم ادھر جاتی تھی. اس سے یہ دیکھیے کہ اسلام میں انصاف کتنا ہے اور عدل کتنا ہے اور مہر کی اہمیت کتنی ہے. یہ سب چیزیں اس میں ہمیں سمجھ میں آئیں, اور ہمارے لیے اس رکوع میں پھر عمل کی باتیں وہی ہیں کہ ہم نے اپنی دوستیاں اسلام کی بنیاد پہ کرنی ہیں. دلی محبتیں تو نہیں, لیکن تعلقات کی حد تک غیر مسلمات سے معاملہ ہو سکتا ہے. ان کے دین کی مخالفت کرنی ہے تاکہ ہمارا اپنا دین بچ سکے. اور یہ جتنی باتیں جس کا ذکر اس بیت میں ہوا, آج بھی یہ بیت ہر مسلمان عورت کے لیے ہے. کیسے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے. اللہ کے نبی آج موجود نہیں, لیکن بیت تو بندے کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جب وہ وعدہ کر لیتا ہے تو وہ اس کا حاصل ہوتا ہے. اس پہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی ہوا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لیتے تو اس وقت طریقہ کیا ہوتا تھا کہ آپ بیچ میں ایک پردہ رکھتے, اس کے ایک طرف عورت بیٹھتی دوسری طرف آپ بیٹھتے. ایک دفعہ ایک ایسے ہی عورت تھی جو قریش کی عورتوں میں سے تھی, تو وہ بیعت لینے کے لیے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو اس نے پردے کے نیچے سے اپنا ہاتھ دوسری طرف کیا. اور اس کا خیال تھا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے یعنی بیعت کرتے وقت ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں, جیسے ایک خاص پلج کی شکل ہوتی ہے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھنا, تو آپ میرے ساتھ بھی کریں گے. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ان کو روک لیا, اپنے اپنے رخ کو پھیرا, اور آپ نے فرمایا کہ تم ہاتھ ادھر کر لو, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ہاتھ کو دیکھتا بھی نہیں. یعنی چھونے کی تو کیا بات ہے. اور حضرت عائشہ بھی رضی اللہ عنہا اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ کی قسم بیعت کرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا, اور آپ یہی فرمایا کرتے تھے میں نے اس طرح بیعت لی. بعض دفعہ یہ بھی ملتا ہے کہ بیعت لینے کا ایک تعلق دو تین طریقے تھے. کوئی کپڑا پکڑا جاتا تھا, جیسے دوپٹہ ہے, اس کا ایک کونا ادھر سے عورت پکڑ لیتی تھی اور دوسری طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بعض دفعہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک پیالے میں پانی ڈال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیتے تھے, پھر نکال دیا, اور بعد میں وہ پانی عورت کی طرف لے جایا جاتا تھا اور اس سے پھر اس میں وہ ہاتھ رکھتی تھی. کیا اس سارے اختتام سے پتہ چلتا ہے؟ شیک ہینڈ مردوں کے ساتھ جائز ہے؟ چلیے سورہ صف پہ چلتے ہیں. یعنی کہاں مسلمان عورت کو بھی یہ جرت کہ وہ مردوں کے ساتھ ہاتھ ملائے, بات کرتے ہوئے ہاتھ مارے. سورہ صف, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. زمین اور آسمان کی ہر ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے, اور وہی غالب حکمت والا ہے. اے ایمان والو, تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ قول اور فعل کا تضاد کیوں ہے؟ تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں, گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہیں. اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا علیہ السلام, اے میری قوم کے لوگوں, تم مجھے کیوں ستا رہے ہو, حالانکہ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں. بس جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا, اے میری قوم بنی اسرائیل, میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں, مجھ سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں, اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی, میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جس کا نام احمد ہے. پھر جو ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ, اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور سے اب وہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں, اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے, گو کافر اس بات سے برا مانے. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام مذاہب پر غالب کر دے, اور اگرچہ یہ بات مشرقین کو بڑی ہی ناپسند ہو. یہ تھا رکوع نمبر 9. اس کا عنوان کیا ہے؟ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو پھیلانے کے لیے کچھ چیزیں جو معاون بنتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1, اللہ کے پسندیدہ لوگ. وہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑائی کرتے ہیں, اور ان کی مثال ایسے ہے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. پھر وہ چیزیں جو اللہ کے نور میں کمی کا باعث بنتی ہیں, ناپسندیدہ ہیں اللہ کو, وہ کیا ہیں؟ 3 باتیں. وہ بات کہنا جس پہ عمل نہیں, یعنی قول اور فعل کا تضاد, اور اپنے آپ کو یعنی صرف زبانی دعووں کی حد تک مسلمان کہلانا. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فاسقوں کو میں ہدایت نہیں دیتا, اس ناطے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی بات پیش کی کہ انہوں نے اپنے نبی کو تکلیف پہنچائی. اللہ تعالیٰ کہ نبیوں کو تکلیفیں پہنچانے والے بھی اس نور کو آگے پھیلنے میں اپنی طرف سے حصہ ڈالتے ہیں. سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا, دل ٹیڑھے ہو گئے اور پھر ہدایت سے دور ہو گئے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنیاد بھی اسی طرح سے یہاں بات آئی کہ اپنے وقت میں انہوں نے بھی اس نور میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی, تورات کی تصدیق کی, بشارت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی کہ ایک نبی آئے گا اور جہاں سے پھر نور نکلے گا پھیلے گا اور پوری دنیا کو چمکا دے گا. لوگوں نے ایسی باتوں کو, کھلی نشانیوں کو دیکھ کے جادو کہا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بتا دیا کہ ظالموں کو ہدایت نہیں ملتی. کون ظالم؟ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی دعوت دی جاتی ہو, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جان کے اس ہدایت سے دور کر لے. پھر یہاں دین اسلام کو اللہ کے نور سے تشبیہ دے کے فرمایا, 3 باتیں ہمیں بتائیں. نمبر 1, کہ ان کی خواہش ہے, کن کی؟ مشرکوں اور کافروں کی. کیا؟ کہ اس نور کو بجھا دیں, بجھا نہیں سکیں گے. اللہ کا نور پھیل کے رہے گا, اسی کام کے لیے رسول کو بھیجا, اور یہ کام قیامت سے پہلے پورا ہو کے رہے گا. ہمارے لیے عمل کی باتیں کیا ہیں؟ جو بات کہتے ہیں اس کو کرنا ہے, یعنی قول اور فعل کے تضاد کو دور کرنا ہے. پھر اللہ کے اس نور کو پھیلانے کے لیے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن کر کام کرنا ہے. کیسے؟ میدان جنگ میں جانا ہے. کوئی آپ میں سے بتائے گا کہ آج ہم اس نور کے پھیلنے میں اپنا حصہ کہاں ڈال سکتے ہیں؟ دین اسلام کو نور سمجھیے اور اس کو پھیلانا ہے دنیا میں, کیا طریقہ ہوگا اور کیا اس کا معاملہ ہوگا؟ تعلیم کو عام کر کے, اس قرآن کی تعلیم. جی ٹھیک ہے. اور جی آپ؟ علم کے ذریعے. ٹھیک ہے. تبلیغ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ ایک بات وہ ہوتی ہے دین کے ناطے سے جو میدان جنگ میں جا کے ہوتی ہے, اس کی ضرورت بعد میں پڑتی ہے. اس سے پہلے اس دین کا اصل رخ لوگوں کے سامنے پیش کرنا, اپنے قول سے, اپنے عمل سے, اپنے رویوں سے, غیر مسلموں کے بیچ میں رہتے ہوئے انسان ہر لمحے اس چیز کو سوچے کہ میرا کوئی بھی عمل جو ہے یہ لوگوں کو دین سے دور کر سکتا ہے. پھر دوسری چیز وہی بات کہ صف بستہ ہونا ہے تو اس سے کیا چیز پتہ چلی؟ ٹیم ورک کی، منتظم ہو کے کام کرنا ہے، انتظام کرنے کے لیے. آج کی آیات تدبر بنیادی طور پہ سورت صف ہی کے بیچ میں سے ہیں، اس لیے آپ کو جو پیپر ملے گا اس میں تقریباً پوری ہی سورت لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر ہم شام کو کچھ حصوں کو ہائی لائٹ کریں گے. اور بہت ہی خوبصورت عمل کی باتیں ہیں ان لوگوں کے لیے اس میں جو اپنے دل میں یہ شوق رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنا ہے اور اس نور کو گھر گھر پہنچانا ہے. تو انشاءاللہ اس میں ہم دیکھیں گے، لیکن مجموعی طور پہ اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جتنے آرگنائز وے میں کام کرے اور کام کرنے والوں کا ساتھ دے اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی بجائے خود اس کے راستے میں کچھ نہ کچھ آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے. دوسروں کو آپ دین کب بتا سکتے ہیں؟ جب آپ کے پاس دین ہوگا. میرے پاس کوئی چیز ہے نہیں، میں بیچنے کیسے جاؤں گی؟ کون خریدے گا مجھ سے؟ پوچھے گا کدھر ہے؟ میں کہوں گی میرے پاس نہیں، ہاں فلاں جگہ رکھی ہے. وہ کہیں گے اپنی چیز تم بیچ سکتے ہو، اپنی چیز دے سکتے ہو. آپ کسی کو تحفے میں دیتے ہیں، مثلا یہ گھڑی ہے، اگر میں آپ میں سے کسی سے کہوں یہ آپ لے لیجئے، تو شرط ہے نا کہ یہ گھڑی میری ہو. میں آپ میں سے کسی کا بیگ اٹھا کے تو کسی کو تحفے میں نہیں دے سکتی. مسلمانوں کا معاملہ ہی یہی ہے کہ خود اسلام سے خود دور ہوئے تو دین نکل گیا. دین نکل گیا تو دعوت کہاں سے دے؟ پھر تاویلات آ گئیں کہ نہیں، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن، یہ اچھی بات نہیں. اور ہوتے ہوتے پھر تو بھی خوش میں بھی خوش، تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتی ہوں، اور جہاں کوئی بات آئے گی تو کہہ دیں گے کہ بس اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. اصل فرق یہ ہے کہ جب تک اپنی ذات پہ اس دین کو نہیں لاتے تب تک دین پھیلتا نہیں. آپ تاریخ میں سے واقعات آج کل سن رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیسا وہ دور تھا کہ کس طرح لوگ پہلے اپنی ذات پہ عمل کرتے تھے اور خود بہت دوسرے دیکھ کے ان کو دین کی طرف آتے. مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو بلائیں، کیسے بتائیں کلاسز کا، تو میں کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ حکم نہ دیا کریں، ضرور آؤ ضرور آؤ، آپ اپنے تجربہ شیئر کریں. میں نے گئی مجھے یہ اچھا لگا، میں نے دیکھا مجھے یہ فائدہ ہوا، بس پھر اگلا خود کہتا ہے اچھا مجھے بھی لے جانا. آپ کوئی چیز بازار سے لاتے ہیں تو آپ کو اچھی مل جائے تو کیا آپ دوسروں کو کہتے ہیں تم بھی لو؟ نہیں، آپ اس کی خوبیاں بیان کرنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے فائدے، اس کی کم قیمت، اس کی اویلیبلٹی بتاتے ہیں، لوگ خود ہی مان جاتے ہیں. یہی دین کا طریقہ ہے. ایک سچا چینل کھل جائے اللہ تعالیٰ آپ ہی لوگوں سے کھلوا سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. صرف قرآن اور سنت اور اس کے پریکٹیکل عملی باتیں. میں کہتی ہوں اگر اتنا موقع مل جائے نا میڈیا پہ ایک دفعہ اے ٹو زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس روپ میں سامنے لوگوں کے لا دیا جائے کہ جس میں آپ نے کیسے معاملات کیے، ایک شوہر ہونے کے ناطے، باپ ہونے کے ناطے، ہمسایہ ہونے کے ناطے، مبلغ ہونے کے ناطے، استاد ہونے کے ناطے، تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے پردے جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں پہ پڑے ہوئے ہٹ سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ پھر اس کے لیے کوششیں ہم ہی لوگوں نے کرنی ہے. کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی بھی دیوار کی طرح بن کے کام کریں گے دین کا تو پھر ہی یہ کام فائدہ دے گا.